الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. اس زندگی کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے روز اول سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک مسلسل آتا رہا. انبیاء بھی آئے، آسمانی کتابیں بھی آئیں، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کے اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں بے انتہا مشقتیں برداشت کی، حد سے زیادہ قربانیاں دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. لوگوں میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر آئی ہیں، پھر جو ان سے جتنا زیادہ نزدیک ہوگا اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آئیں گی. آپ نے فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو آزمایا گیا، سخت تکلیفیں دی گئی، اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت میں سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب اللہ کا پیغام لے کر آئے تو جھٹلائے گئے، سب و شتم کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ ظلم و تشدد بھی ہوا. کتنے ہی بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جن کو جامع شہادت نوش کرا دیا گیا، شہادت کی موت وہ دنیا سے رخصت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین کو لے کر آئے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. وہ وقت بھی آیا کہ آپ پر آزمائشیں اس قدر ٹوٹی، ظلم و تشدد آپ پر اس قدر ہوا. کائنات میں دو موقع ایسے آئے کہ زمین اور آسمان کے فرشتے بھی بے ساختہ رو پڑے. ایک تو موقع وہ تھا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی گنا علیہ الصلاۃ والسلام 92 سال کی عمر میں اپنے 6 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری چاقو تیز کر چکے تھے. باپ اور بیٹے وادی مینا میں موجود تھے. گفت و شنید ہوئی، اللہ کا پیغام بتایا کہ بیٹے، تجھ کو میں نے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے اور بیٹا باپ کو جواب دے رہا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوئی تو انشاء اللہ میں صبر سے کام لوں گا. البتہ اتنی بات ہے کہ میری قمیض میری والدہ کو دے دینا تاکہ جب ان کو میری یاد ستائے تو وہ اس سے اپنی آنکھوں کی تسکین کر دیں. میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری اللہ کے حکم میں آڑے آ جائے. مجھے سیدھے لٹانے کے بجائے پریشانی کے بل لٹانا تاکہ چہرے پر نظر پڑ کے کہیں اللہ کے حکم میں کہیں تذبذب پیدا نہ ہو جائے. چھری تیز کر کے جلدی چلانا تاکہ کم از کم اس کو تکلیف ہو، اور پھر اپنی قمیض میں مجھ کو کفنا دینا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تیاریاں مکمل ہو گئیں، باندھ دیا گیا، پریشانی کے بل لٹا دیا گیا. والد ماجد نے بیٹے کو بالکل ذبح کرنے کی تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد پریشانی کے بل لٹا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، سر کے بال پکڑ کے چھری گلے کے نیچے رکھ کے کمر کہ اوپر گھٹنا ٹیک کے مکمل پوزیشن بنا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک فریاد کی اور کہا کہ اے رب، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹے کے ساتھ محبت وہ تیری محبت پر غالب آ گئی تو یا اللہ آج اس محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تو میرا امتحان لینا چاہتا ہے تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تیری محبت میں بیٹے کو قربان کرتا ہوں کہ نہیں، تو ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل بھی اگر ہوں تو وہ تیری محبت پہ قربان۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف نگاہ اٹھا کر جو فریاد بھرے انداز میں جو انہوں نے کلام کیا تو اس کلام کو سن کر ساتوں زمین اور آسمان کے فرشتے بھی بے ساختہ رونے لگے تھے، اور یہ وہ موقع اور مقام تھا کہ جس میں باپ نے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا کر اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کی بات کو ماننے میں اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے کہ اگر لخت جگر نور نظر سگی اولاد کو اپنے ہاتھوں قربان کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت انتہائی اعلیٰ درجے کی اونچے درجے کی قربانی ہے کہ سگے بیٹے کو اپنے ہاتھوں اللہ کی محبت میں قربان کرنا۔ معاملہ مکمل تیار کر کے چھری چلا دی تھی لیکن اللہ کی طرف سے جبریل امین جنت کا دمبا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا چھری کے نیچے رکھا، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ صحیح سالم کھڑے ہیں اور چھری کے نیچے جو ذبح ہونے والی جان تھی وہ جنت میں پڑا ہوا دمبا تھا۔ ایک وہ موقع تھا جس میں آسمان کے فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ کر رو پڑے، وہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ اس وقت جو میرا خلیل میری راہ میں محبت کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، نتیجہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان قربانی کو قبول فرمایا اور رہتی دنیا تک اس کو عظیم عبادت قرار دیا۔ ایک دوسرا موقع وہ آیا جس میں زمین اور آسمان کے فرشتے بے ساختہ رو پڑے۔ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور طائف والوں نے نوجوانوں نے جو آپ کے ساتھ بے حرمتی کا بے احترامی کا معاملہ کیا اور آپ پر جو پتھراؤ کیا اور آپ کو لہو لہان کیا سر سے پاؤں تک آپ کو زخمی کر ڈالا، آپ وہاں سے پلٹ کر جب واپس آ کے ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کیا آج میں تجھ سے شکوا نہ کروں، اور پھر جو آپ نے کلام اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ آج تو نے مجھ کو کن لوگوں کے حوالے کر دیا، میں نے تو اپنی محبت میں کوئی کمی نہ چھوڑی لیکن آج تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا کہ انہوں نے مار مار کے میرا یہ حشر کر دیا، خونم خون تھے کہ آپ کے بدن مبارک کا لہو مبارک بہ بہ کر آپ کی نعلین شریفین تک جا پہنچا تھا۔ اس موقع پر بھی جب آپ اللہ سے فریاد کر رہے تھے وہ درد بھری فریاد کی، کہا کہ یا اللہ بے شک میں مانتا ہوں کہ میری محنت میں کمی ہے، میں ضعیف اور کمزور ہوں لیکن تیری ذات پر مجھ کو بھروسہ ہے، اگر تو آج مجھ کو اسی حالت میں دیکھ کر راضی ہے تو مجھے اس ظلم و ستم کی کوئی پرواہ نہیں، میں تیری محبت میں اسی حال میں راضی ہوں۔ اس درد بھرے مضمون کو سن کر بھی زمین اور آسمان کے فرشتے بے ساختہ رو پڑے تھے۔ یہ دو موقع ہیں جس میں آسمانوں کے فرشتے روئے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اور دوسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، خلاصہ کائنات ہے، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن دین اسلام کی خاطر قربانیاں اتنی بڑی دی ہیں کہ آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اور پھر رات کو جو آپ تہجد کی دعاؤں میں رویا کرتے تھے، گڑگڑایا کرتے تھے، کوئی ماں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا کائنات میں کہ جو اپنی اولاد کے لیے اتنا بلک بلک کے رویا ہو۔ آپ کے دل میں جو اللہ پاک نے امت کا درد دیا تھا، جو محبت اور شفقت دی تھی کہ آپ بل بلا کر گڑ گڑا کر رو رو کے اپنی امت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتے تھے، کاش کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ جس درد کے ساتھ، جس محبت اور شفقت کے ساتھ آپ امت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، کاش کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسی طرح تڑپنے لگیں۔ آپ نے تو اپنی امت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی کہ فرشتے رو پڑے، لیکن ہم اور آپ آج اپنے انہی پیارے پیغمبر کی خاطر ایک چھوٹی سی قربانی دینے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ وہاں تو باپ اپنے بیٹے کے گلے پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھری چلا رہا ہے، یہاں آج ہم سے اپنے جذبات پر خواہشات پر چھری نہیں چلتی، اولاد تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنی خواہش اپنی دل کی چاہت اپنی آرزو وہ مقدم ہوتی ہے اللہ کے حکم پر. جو دل چاہتا ہے پہلے وہ کرتے ہیں بھلے اس میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو تو ٹوٹ جائے, اللہ کے رسول کی سنت چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے. وہاں تو رو رو کے گڑ گڑا کر اپنی امت کی خیر اور بھلائی مانگ رہے ہیں ساری ساری رات, اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات گناہوں میں گزار دیتی ہے, اور اس قدر غفلت کا عالم ہے کہ وہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات انہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کے اندر اپنا تازہ تازہ خون ڈالا ہے, تب جا کے یہ اسلام آبیار ہوا, اسلام کا درخت پھلتا پھولتا ہوا اور پھر آگے اس کی نشو نما ہونے لگی. مرد تو مرد عورتوں نے عظیم قربانیاں دی. سب سے پہلی شہید اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کمزور ہیں, عمر رسیدہ ہیں, ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہیں, لیکن جب ایمان قبول کر لیا اسلام پر آ گئی اب تس سے مس نہیں ہو رہی, جان دے دی, لہو بہ گیا, جسم کے ٹکڑے کرا لیے, لیکن اللہ کے حکم کے آگے دشمن کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کیا. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں. انہی قربانیوں کے نتیجے میں دین اسلام پھر پھلا اور پھولا ہے. لیکن ان حضرات کی قربانیوں کا ہمیں وہ احساس نہ رہا کہ جن کی محنتوں کے بعد آج ہم تک یہ اسلام تر و تازگی کے ساتھ پہنچا ہے. دنیا کے اندر ایسے مست و مگن ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے دور ہوئے کہ دنیا ہی کو اپنا اصل گھر سمجھ بیٹھے, اور پھر نہ تو اللہ کی بات کو مانا نہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو, میرے بندے ہو, سچے ہو, دعوے کے اندر سچے ہو, تو میرے رسول کی نقالی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری نقالی کرو. تابعداری کا معنی ہے نقالی کرنا, حضور کی نقل کرنا, آپ کی شکل و صورت, آپ کی سیرت اور کردار و گفتار, آپ کا طرز زندگی اپنانا, یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کے اندر اللہ پاک نے کامیابی رکھی. فتبعونی, تم میری نقالی کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا, رحم کرنے والا, عفو درگزر کرنے والا, بے انتہا محبت کرنے والا ہے. نقل تو ایسی چیز ہے, دنیا میں بھی نقل کی جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں تو خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں میرے محبوب کی نقل کرو, ان کی تابے داری کرو, ان کے نقش قدم پر چلو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. حضرت ابو محذور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوعمر لڑکے تھے. اقتفا اذان ہو رہی تھی, اذان کی آواز کانوں میں پڑی, محلے کے بچے جمع تھے. ایک نئی چیز سنی, اللہ اکبر کی صدایں سنی, تو بچے نقل اتارنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان بچوں کو پکڑو. جب صحابہ ان کی طرف لپکے تو کچھ بچے بھاگ گئے, حضرت ابو محذور ہاتھ لگے ان کو پکڑ کر لیا. کہاں کیا کہہ رہے تھے, اذان کے کلمات سن کے اس کی نقل اتارتے ہوئے پکڑے گئے. مرتا کیا نہ کرتا جب پکڑے گئے, کہا کہ ہمیں بھی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے تو سارے ہی معترف تھے, تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے پھر معاملہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا, جو توحید کا ترانہ تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. جھجکنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ محلہ ہے گھر باہر میں آس پاس آواز چلی جائے, یا کوئی گھر جا کے شکایت کر دے کہ اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے, تو شامت آ جائے گی, گھر والے ظلم و تشدد کریں گے, مار پٹائی ہوگی. آہستہ سے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اونچی آواز سے کہو کیا کہہ رہے تھے. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شفقت بھرے انداز سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, فرمایا کہ زور سے کہو کیا کہہ رہے تھے. اونچی آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے پوچھا آگے کیا کہا؟ پھر ڈر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والے تو رسول نہیں مانتے تھے, تو آہستہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا اونچی آواز سے کہا, کیا کہہ رہے تھے؟ بلند آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نو عمر بچے ہیں, لیکن یہ بچہ پکڑ کے لایا گیا, اذان کی نقل اتار رہا تھا. یہی نقل ایسی کارآمد ثابت ہوئی. فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پر رکھا, ایسی ٹھنڈک میرے سر کے ذریعے سے میرے سینے میں اترتے ہوئے محسوس ہوئی کہ نور ایمان میرے دل کے اندر گہرائی تک اتر گیا. اسلام قبول کیا, مشرف بہ اسلام ہوئے. اور پھر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ حرم محترم کا مؤذن بنایا. 7-65 سال تک حرم میں اذانیں دی. اور قدردان ایسے نکلے کہ جن بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ رکھا تھا, پھر ساری زندگی اپنے سر کے بالائی حصے کے بال نہیں کٹوائے. اپنے ان مبارک بالوں کو جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست دست شفقت پڑا تھا, ان بالوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلے گئے. نقل یہ بہت کارآمد چیز ہے. دین اسلام کے اندر یہی مطلوب اور مقصود ہے کہ ظاہری طور پر بھی نقالی ہو, باطنی طور پر, اندرونی طور پر بھی نقالی ہو, کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے, آپ کے حالات کو پڑھے, اور آپ کے سیرت اور سیرت صورت اور حالات کا انسان مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی کرے, اور گہرائی کے ساتھ انسان دل کی آنکھوں کے ساتھ سنے, دیکھے, سوچے, اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے. ایک چھوٹی سی آسان سی سنت کو بھی انسان محبت سے جب اپناتا ہے, اس کے اندر جو اللہ پاک نے نورانیت رکھی ہے, جو روحانیت رکھی ہے, جو قبولیت اور محبوبیت اور مقبولیت رکھی ہے, یہ تبھی انسان اندازہ کرتا ہے جس وقت وہ محبت کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے. وہاں تو بادشاہ کے دربار میں لقمہ گر گیا تو پڑوسی نے ٹوکا کہ لقمہ اٹھا کر مت کھاؤ, شاہی دربار کے خلاف ہے. جلال میں آگے حضرت ربیعہ, فرمایا کہ آترو کو سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا, کیا ان کافر بادشاہوں کی وجہ سے جو احمق ہیں, نہ سمجھ ہیں, نہ دان ہیں, ان کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے محبوب نے یہ طریقہ بتایا کہ لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے, آپ نے بتایا کہ برکت کھانے کے جو برتن ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہوتی ہے, لہٰذا بیچ میں ہاتھ مت ڈالو, کنارے کنارے سے ہر ایک اپنے سامنے سکھائے تاکہ برکت موجود رہے. آداب سکھائے, آپ نے تو کھانے کے آداب, سونے کے آداب, پینے کے آداب, ملاقات کے آداب, حتیٰ کہ استنجے تک کے آداب سکھائے ہیں. یہ پورے آداب انسان کو سیکھنے ہوں تو بڑی پیاری ڈائری حضرت اقدس حضرت والد ماجد ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ نے ایک ڈائری مرتب کر دی, جس کا نام بڑا پیارا رکھا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسوہ کہتے ہیں نمونے کو, سیمپل, ماڈل, معیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین معیار زندگی ہے, بہترین نمونہ ہے. انسان اس کتاب کو لے لے, ورق, دو ورق, چار چھ ورق روزانہ بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے, اور جو مطالعہ کرتا جائے اپنی زندگی کے اندر اس کو اپناتا جائے. چند مہینوں کے اندر اس کی زندگی میں جو مثبت تبدیلی آئے گی, اور زندگی میں جو نورانیت اور روحانیت کو محسوس کرے گا, دل اندر سے اس کو محسوس کرے گا, واقعتاً سنت بھری زندگی میں کتنا اللہ کا پیار ہے, کتنی محبت ہے, اور کتنی اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے تک کا بھی ادب سکھایا, طریقہ سکھایا. یہودی نے اعتراض کیا تمہارا مذہب کیسا ہے, تمہارا پیغمبر استنجے کے طریقے سکھاتا ہے؟ فرمائیے یہ تو ہمارے دین کی تکمیل ہے کہ ہمارا دین اس قدر کامل اور مکمل ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. ایسا کامل مکمل مذہب اللہ پاک نے عطا فرمایا, جو ایسا احسن, ایسا پیارا, ایسا فطری مذہب ہے کہ جس کو اپنانے والا اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن جاتا ہے, سلیم الفطرت بن جاتا ہے. اس پیارے مذہب کو اپنانے والا, سنتوں کو سینے سے لگانے والا, اپنی زندگی کے اندر سنت کے طریقے کو اپنانے والا بہت ہی مبارک بن جاتا ہے, نورانیت اور روحانیت سے مالا مال ہوتا ہے, اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین اسلام کی خاطر عظیم الشان قربانیاں دی, اور پھر بتا بھی دیا کہ جتنا زیادہ مستحکم انداز میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے, اتنے ہی زیادہ آزمائشیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی کہ جو دین اسلام کی خاطر گردنیں کٹوا گئے، وہاں تو ان کو جان کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ فرمایا کہ یہاں تو آج کا مسلمان اتنا ڈھیلا ہو چکا کہ وہ ایک ہلکا پھلکا سا تانا بھی برداشت نہیں کرتا، چھوٹا سا تانا اگر سن لے تو اس تانے کے خلاف وہ عمل کر کے اس تانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ حضرات تو جان کی بازیاں لگا گئے، یہاں آج ہمیں صرف ایک سننے والی بات کہ جس سے ہمارے جسم پر کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی، کوئی ضرب نہیں لگ رہی، وہ ایک تانا بھی سننا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اور وہاں وہ حضرات اپنے ناک کان ہاتھ پاؤں تک کٹوا گئے، یہ بڑے بڑے حضرات جب شریک ہوتے تھے جہاد کے اندر، کس قدر قربانیاں دی ہیں، کسی کی آنکھ پھوٹتی تھی، کسی کی ناک کٹتی تھی، کسی کا بازو کٹتا تھا، کسی کے تیر کے زخم، کسی کے کتنے لہو لوہان ہوتے تھے۔ یہ ساری محنت، یہ قربانی دین اسلام کی خاطر دی۔ آج تر و تازہ دین اسلام ہمیں مل گیا تو دین اسلام کے موٹے موٹے احکام پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمارا وہ اسلامی شوق دکھائی نہیں دیتا جو ایک مومن مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تیر ران کے اندر پیوست ہو گیا، نکالنے کی کوشش کی، نکل نہیں پا رہا تھا۔ تیر کے آگے جو نوک بنی ہوتی ہے کہ جب وہ گھس جائے تو نکلتے ہوئے وہ چپتا ہے، جس طرح مچھلی کا کانٹا مچھلی کے منہ میں گھس جائے تو نکالنا پھر آسان نہیں ہوتا، وہ اٹک جاتا ہے۔ تو تیر کے آگے بھی ایک دو دھاری نشان بنا ہوتا ہے کہ جب وہ گھستا ہے، پیوست ہوتا ہے تو نکالنا پھر مشکل ہوتا ہے کہ وہ بدن میں اور زیادہ پیوست ہو۔ ایک طرف میدان جہاد میں تیر کھایا ہوا ہے، ران کے اندر تیر گھسا ہوا ہے، نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، نکل نہیں پا رہا۔ دوسری طرف ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ جس وقت آپ نماز شروع کریں گے اس وقت کوشش کی جائے۔ وقت آیا، آپ نماز کے لیے متوجہ ہوئے، نماز میں تھے، سجدے میں جب گئے اس وقت کوشش کر کے اس تیر کو ہلا کے نکال دیا گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، آس پاس کچھ ساتھیوں کو دیکھا تو پوچھنے لگے، کیوں بھائی، کیا ہوا، خیریت ہے، تم لوگ جمع ہو کیا، تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی اس قدر انہماک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران تیر نکال لیا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ تیر نکل چکا۔ ساتھیوں کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، کیا تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ بتایا کہ تیر تو آپ کی نماز کے دوران ہم نکال چکے، کام ہو چکا۔ اس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، چھت میں سے ایک سانپ گر گیا، قریب میں بچہ تھا، اس پر وہ آ گیا، گھر والوں میں شور مچ گیا، پکڑ کے اس سانپ کو مارا گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے اطمینان کے ساتھ پوچھنے لگے، کوئی شور تو سنائی دیا تھا، خیر تو ہے؟ اہلیہ نے فرمایا، یہاں تو بچے کی جان جا رہی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، پوچھ رہے ہیں خیر تو ہے؟ ایسے انہماک کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر عبادت کیا کرتے تھے کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ نماز بھی عبادت بھی ان کی ایسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، بدن پہ ایک طرح کی کپکپی طاری ہوتی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کی حالت بدل جاتی ہے، اس قدر گھبراہٹ آپ پر طاری ہوتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، آخر کیوں؟ فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جو زمین اور آسمان پر پیش کی گئی جنہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ پہاڑوں پر اگر وہ امانت پیش کی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، آج اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا، نہیں معلوم صحیح طرح ادا کر پاؤں گا کہ نہیں۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک موقع پر دیکھا کہ آپ فاقے کی حالت میں ہیں، گئے، محنت کی، کھجوریں لے کر آئے اور پیش کی، فرمایا کہاں سے لایا، بتایا کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ فاقے سے ہیں تو آپ کی خاطر میں گیا، محنت مزدوری کی، ایک ڈول نکالنے کے بدلے ایک کھجور ملی، جتنے ڈول نکالے اتنی کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ فرمایا کہ علی، یہ سارا معاملہ کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، آپ سے دلی محبت ہے، قلبی محبت ہے، آپ سے تعلق ہے، آپ کو بھوکا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ فرمایا سوچ سمجھ کے بات کہو۔ کہا یا رسول اللہ، سچ کہتا ہوں، آپ سے دلی محبت ہے۔ فرمایا کہ اگر تو تم دلی محبت رکھتے ہو تو پھر آزمائش کے لیے تیار رہو۔ جو ہم سے جتنی زیادہ گہری محبت رکھے گا اتنی زیادہ اس پر آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں آئیں گی۔ اور فرمایا کہ وہ آزمائشیں اس قدر تیزی کے ساتھ آئیں گی جس طرح سیلاب کا بہاؤ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں۔ بندے پر آزمائشیں کیوں نہ آئیں، جب پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، حالات سے گزرے، کس قدر قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی دار العمل ہے، یہ ہے ہی امتحان گاہ, یہاں امتحانات دیے جاتے ہیں, آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے, بندوں کو پرکھا جاتا ہے کون کتنا پانی میں ہے. آزمائش آ جائے, امتحان آ جائے, جسمانی مالی بدنی کوئی بھی حالات آ جائیں, یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہے. بندہ اگر اس آزمائش میں جزا فضا شروع کر دے, واویلا کرے, ہنگامے کھڑے کرے, اللہ تعالیٰ کی شکایت مخلوق سے کرنے لگ جائے, ناکام ہو جاتا ہے. اور اگر انہیں آزمائشوں میں رجوع اللہ کرے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, اسی سے لو لگا کے رکھے, اسی سے فریاد کرے, اسی سے مدد مانگے, یہی آزمائش اس کو کامیاب کر جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب کبھی کوئی مصیبت آئے, آزمائش آئے, سخت حالات آئے, شور شرابے سے کچھ نہیں ہوگا, جزا فضا سے کچھ نہیں ہوگا, واہ ویلا ہنگامہ برپا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. استعینوا بالصبر والصلاۃ, دو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرما دی, صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے نماز قائم کرو. نماز کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب صبر سے کام لوگے, نماز کے ذریعے اللہ سے لو لگاؤ گے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, مختلف آزمائشیں تم پر آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف طاری کیا جائے گا, حالات ایسے ہوں گے ہر طرف خوف, دہشت دہشت, امن ختم ہو جائے گا, خوف ہی خوف دکھائی دے گا. والجوع, کبھی فقر و فاقہ آئے گا, بھوک اور پیاس کی آزمائشیں آئیں گی. ونقص من الاموال, کبھی مال گھٹ جائے گا, مال کا نقصان ہوگا, مال کبھی ضائع ہو جائے گا, کبھی چوری اور چھن جائے گا, کبھی جل جائے گا, کبھی اور انداز سے مال کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے. والانفس, کبھی جان کا نقصان آئے گا, کبھی بیٹا کا انتقال, کبھی بھائی کا انتقال, کبھی والد کا انتقال, کبھی ماں کا انتقال, قریبی رشتے جس کو تم دل سے چاہتے تھے, کبھی اس کا انتقال ہوگا اور وہ تمہاری نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گا. والثمرات, کبھی لہلہاتی کھیتیاں وہ ضائع ہو جائیں گی, آندھی اور طوفان کی نظر ہو جائیں گی, ہر طرح کے آزمائش اور امتحان تمہارے پر آئیں گے. یہ قرآن کریم کسی ایک محدود زمانے کے لیے نہیں آیا, قیامت تک کے لیے پوری نسل انسانی کے لیے آیا ہے. اللہ تعالی نے ہر طرح کے حالات کو اس کے اندر بیان فرما دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ان تمام حالات کے آنے کے باوجود جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے گا, وہ بشر الصابرین, آپ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ صبر کرنے والے کہ جب ان پر کسی بھی انداز کی مصیبت آتی ہے, قالوا, کہا کرتے ہیں, انا للہ, ہم تو سب اللہ ہی کے ہیں, انا الیہ راجعون, پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اولئک هم المهتدون, یہی کامیاب لوگ ہیں, ہدایت پا گئے, کامیاب اور کامران ہو گئے. آزمائشوں کے اندر جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے, کامیاب اور کامران ہو جائے گا. تو انبیاء سے محبت کرنے والا, سچا تعلق رکھنے والا, ہر قسم کے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی, فقر و فاقے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی کئی دن گزر جاتے, بسا اوقات تین دن, کبھی کبھی چار دن, اور آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا, رنگ پیلا پڑ جاتا, نقاہت ظاہر ہوتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چہرے سے بھانپ لیتے کہ آپ بھوک کے اندر مبتلا ہیں. ہم اور آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ فقر و فاقہ, اس کی نوبت نہیں آتی, جنگ و جدال, قتل و قتال کی نوبت نہیں آتی. اللہ پاک نے امن و امان عطا فرمایا, فراوانی عطا فرمائی, چین اور سکون عطا فرمایا, گھر بار عطا فرمائے, اولاد, ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی, بیوی بچے اور کاروبار زندگی, ہر نعمت کے اندر اللہ پاک نے مالا مال کیا ہوا ہے. ان نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے غفلت برتی جائے, دوری اختیار کی جائے, تو پھر تو دین اسلام صرف لیبل کا ہوگا, نام کا ہوگا, کام کا نہ ہوگا. یہ دین اسلام جس کی بنیاد اللہ کی بندگی سے ہے اور جس کی انتہا بہترین اخلاق پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے, ایک دن عجیب و غریب معاملہ دیکھا, ایک
نوجوان نہایا دھویا صاف ستھرا سفید لباس میں ملبوس بالکل زرد بر صاف شفاف لباس نہایا دھویا ایسا کہ بال بالکل سیاہ اور بالکل ایسے جیسے بھی نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آیا ہوں. چہرہ اجنبی صحابہ بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. آپ دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اتحیات کے انداز میں. نو وارد نوجوان صاف ستھرے سفید لباس میں کالے سیاہ بال والا نہایا دھویا صاف ستھرا محفل کے اندر آیا. صحابہ کے بیچ سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. دو زانوں بیٹھ کر قریب ہوا آگے ہوا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگے اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ان محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اور تقیم الصلاہ تم نماز قائم کرو, اور تؤتی الزکاۃ زکات ادا کرو, اور تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو, اور تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور بیت اللہ کا حج کرنے جاؤ اگر تم وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہو. یہ آپ نے پانچ فرائض اسلام ذکر کیے کہ توحید و رسالت کا اعتراف اور اقرار, زبان سے تصدیق, دل سے یقین, اور نمبر دو نماز کا قیام, نمبر تین زکات کی ادائیگی, نمبر چار روزوں کا ادا کرنا, اور نمبر پانچ بیت اللہ شریف کا حج. اسلام کے بارے میں سوال ہوا, آپ نے یہ پانچ چیزیں جو فرائض اسلام جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے, اسلام کے ستون, ان کو آپ نے بیان فرما کر ان کو جواب دیا اور کہا کہ صدق تھا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب ٹھیک. آگے پھر ایمان, احسان, اور پھر قیامت اور علامات قیامت, چار چھ سوال کیے. صحابہ اکرام حیران ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے, ایسی بے باکی کے ساتھ, بے تکلفی کے ساتھ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر آپ کے زانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے سوال کرتے ہیں, اور سوالات کے صحیح ہونے پر تصویر بھی کرتے ہیں کہ ہاں جواب ٹھیک دیا. کہا کہ ہم لوگ تعجب میں تھے کہ یہ کون, جب وہ سوالات کر کے جوابات لے کر چلے گئے. آپ نے پوچھا عمر جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ کہا کہ نہیں. صاحب حیران تھے کہ یہ مدینہ کا تو باشندہ ہے نہیں, اجنبی شکل ہے اور مسافر لگتا نہیں, نہایا دھویا صاف شفاف ہے, سفر کے کوئی آثار دور دور بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتے. آپ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون تھا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, ہمیں تو تعجب ہے کہ کون تھا. فرمایا کہ جبریل امین تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا تمہیں تمہارا دین اسلام سکھانے کے لیے. سوال اور جواب کے انداز میں سوالات حضرت جبریل امین کرتے گئے, جوابات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے, اور آس پاس جو صحابہ تھے پوری اس حدیث کو محفوظ کر لیا. آج بھی وہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے من وان ہو بہو جو احادیث کی کتاب میں موجود. ایک انداز یہ تھا, یہ اسلام کی ابتدا ہے. جب اسلام کے بارے میں سوال ہوا آپ نے یہ پانچ ارکان اسلام کا ذکر فرمایا. وقت گزرتا گیا, محنت چلتی رہی, وہ وقت بھی آیا کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے, آپ کی زندگی کا آخری حج ہے, اور آپ کے دنیا سے جانے میں لگ بھگ تین مہینے باقی رہ گئے. ذوالحج میں آپ نے حج کیا, اور اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. 90 دن کا لگ بھگ عرصہ باقی ہے. حج کے موقع پر حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ابھی بھی اسلام کا سوال ہے, اس وقت بھی اسلام کا سوال تھا. اس وقت جو آپ نے جواب دیا اراکین اسلام کو بیان فرمایا, اسلام کی بنیاد بیان فرمائی کہ شہادتیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری چیزیں. اور آج جب ساری محنت کی تکمیل کے موقع پر, حج کے موقع پر جب سوال ہو رہا ہے مل اسلام, آپ نے جواب دیا طیب الکلامی و اطعام الطعام, میٹھا بول بولنا اسلام نام ہے, میٹھا بول بولنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. سوال ایک ہے, جواب دو ہیں, لیکن دونوں سوالوں میں فرق ہے. ایک سوال بنیاد ہے, جس میں اسلام کی بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ اسلام کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی بندگی سے, توحید, رسالت, اس کا اعتراف اور اقرار اور تصدیق اور یقین, اور اس کے بعد پھر دین اسلام کے جو اراکین ہیں, نماز, اس کا اہتمام, روزہ, زکات, حج, ہر فریضے کو کامل مکمل جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ ادا کرنا, یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. اور جب آخر میں سوال ہو رہا ہے تو آپ نے اس بنیاد کی اور اس عمارت کی چھت رکھ دی. فرمایا کہ دین اسلام کی عمارت کی تکمیل کس چیز سے ہوگی؟ طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھے بول بولنے اور اچھی گفتگو کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون اور پیار محبت ایسا ہو کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. تو یہاں بتا دیا کہ دین اسلام کی بنیاد اور آغاز، اس کی ابتدا اللہ کی بندگی سے ہے، اور اس کا انتہائی مرحلہ اور اس کا انجام اور اس کا اختتام وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اعلی اخلاق کے اوپر ہے. اللہ کی بندگی سے دین اسلام کی بنیاد پڑ گئی. اور آج جب سوال کیا جا رہا ہے تو آپ نے اختتامی مرحلہ بتا دیا کہ عمدہ اخلاق کے پیکر بن جاؤ، دین اسلام مکمل ہو جائے گا. یہ تکمیل ایمان، تکمیل اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جو انسان اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہو وہ اپنے اخلاق کو مکمل کر لے. جب تک کہ اخلاق درست نہیں ہوں گے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ دین اسلام کامل مکمل ایسا پیارا ضابطہ حیات ہے کہ جب اس کو اپنا لو گے، پیارے اخلاق کے مالک بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی تم پر بارشیں ہوں گی. اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک ایک چیز کی تم کو رہنمائی کروں گا، ایک ایک چیز تم کو بتاؤں گا. فرمایا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی نیکی، ایسا عمل جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، دوزخ سے دور کرنے والا ہو، جنت کا مستحق بنانے والا ہو، اس کو بیان کرنے سے میں نے گریز نہیں کیا. کوئی بھی گناہ اور برائی، چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑا، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جہنم کے قریب کرنے والا ہو، جنت سے دور کرنے والا ہو، اس کو بیان کرنے میں میں نے بخل سے کام نہیں لیا. ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹی بدی اور بڑے سے بڑا گناہ، ہر چیز آپ نے کھول کھول کے بیان فرما دی تاکہ امت کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ کی بات کو مان لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو جنت ہے اس کے مستحق بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو مقام قہر، مقام غضب ہے، مقام عقاب اور مقام عذاب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. یہ پوری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو مبعوث اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کی جو بہتری ہے اس کو کامل اور مکمل کر دوں. مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھ کو بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام لے لینے سے ہم مومن مسلمان نہیں بن جائیں گے، سچے امتی نہیں کہلائیں گے، جب تک کہ اپنی زندگی کے اندر عبادات سے لے کر اخلاقیات تک کو کامل مکمل اچھے انداز سے دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق نہیں اپنا لیں گے. اور یہ چیز اتنی پیاری ہے کہ اس کو اپنانے والا دنیا میں بھی اس کے بھلے ہی بھلا ہے، سرخ روح ہوتا ہے، کامیاب اور کامران ہوتا ہے، محبوب خلائق بنتا ہے، اللہ کا بھی محبوب بندہ بنتا ہے. اور آخرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، ترازو کے اندر آخرت میں جو نام اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم کی جائے گی، اس میں جو سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز ہوگی، فرمایا کہ وہ یہی حسن اخلاق ہوں گے جو اس کے نام اعمال کو بھاری بھرکم بنا کر جھکا دیں گے. دنیا میں بھی انسان محبوب بن کر جیتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کے لیے یہ اخلاق بہت وزنی ثابت ہوں گے. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے، ایسے پیارے انداز سے زندگی انسان گزارے کہ ہر شخص کی نظر اس کے اوپر محبت کی نظر پڑتی ہو، نفرت کی اور بغض و عناد کی نظر نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اونچے اخلاق کے مالک تھے، آپ نے اپنی امت کو ایسے ہی پیارے اخلاق سکھائے. آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک آزاد منش عورت گزری اور بہت ہی بے باک تھی، وہ پھٹی جو منہ میں آیا کہہ دیا، شرم و حیا کا دور دور بھی کوئی نام و نشان نہ تھا. تو چلتے چلتے نظر پڑ گئی، کہاں گئے ان کو دیکھو کیسے غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں اور اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو، فرمایا کہ میں تو غلام ہی ہوں، غلاموں کی طرح ہی کھاتا ہوں اور کھانا اکیلا کھا رہا ہوں، تمہیں کھانا تم بھی کھا لو. تو پلٹ کر اس نے بردستہ جواب دیا کہ نہیں، آپ اپنے منہ کا نکال کے کھلائیں گے تب کھاؤں گی. تو سننے میں تو بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک آزاد عورت وہ ایک اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ایسا مذاق کرے، کہ کھانے کے اوپر ایک تنزیہ جملہ کیسا کہ کیسے غریبوں کی طرح فقیروں کی طرح بیٹھ کر غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, اکیلے کھانے کسی اور کو پوچھتے بھی نہیں. جب آپ نے پوچھ لیا تو یہ نہیں کہ ہاں میں بھی کھا لیتی ہوں, کہا کہ نہیں نہیں منہ کا نکال کے دیں گے تب کھاؤں گی. بظاہر تو وہ آپ کو ستانا چاہتی تھی, تنگ کرنا چاہتی تھی. آپ نے فرمایا کہ آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لقمہ, وہ نوالا جو منہ میں جا چکا تھا, جس کے ساتھ آپ کا لعاب دہن مبارک مل چکا تھا, آپ نے نکال کر اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھ دیا. منہ میں رکھنا تھا کہ اس لعاب دہن کی برکت سے نور ایمان اس کے سینے میں اتر گیا. مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ باحیا عورت وہ تھی کہ جس کے بعد کسی نے اس کی جھلک تک نہ دیکھی, آواز تک نہ سنی. اخلاق کے ایسے ایمان تھے, ایسے اعلیٰ درجے پر فائز تھے, امت کو بھی سبق سکھا کر گئے ہیں کہ اعلیٰ معیار پر رہو گے تو پھر تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے نسخے بتا دیے کہ تم ان کو اپنا لو گے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. انسان کے اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے اس کی اکائی سے, کہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کو درست کرے اور جو اس کا اپنا دائرہ حیات ہے اس کے اندر وہ درستگی پیدا کرے. اپنے گھر کے ماحول کے اندر وہ ایسا شیر و شکر ہو, دین اسلام کے جو جتنی حدود اور قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی زندگی کے اندر آل اولاد کو گناہوں کے اندر چھوٹ دی ہوئی اور کہنے میں یہ ہے کہ میں تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہوں. دین اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے, جائز دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے, پیار محبت کی زندگی اختیار کرے, اور اپنے گھر والوں کے لیے ایسا شیر و شکر ہوں کہ گھر والے اس کے منتظر رہتے ہوں. تو فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص جب آئے گا میدان محشر میں, سب سے پہلے اس سے بات پرس ہوگی کہ اس کا بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا. اگر بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک تھا کامیاب ہو جائے گا, اگر یہاں پھنس گیا آگے مشکلات میں گرے گا. تو سب سے پہلے انسان کے گھر کی زندگی ہے, نجی زندگی ہے. نجی زندگی کے اندر انسان سدھار پیدا کرے, مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرے, اور اپنے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ نرم رویہ, محبت بھرا رویہ, اس میں اخلاق کا مظاہرہ کرے, چند دن کے اندر وہ گھر جو جہنم بنا رہتا تھا جنت نذیر بن جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں, اور ہر طبقے کی, ہر سطح کی, ہر مزاج کی عورت سے آپ نے شادی فرمائی ہے. اپنے سے چھوٹی عمر والی بھی, اپنی ہم عمر بھی, اپنے سے بڑی عمر والی بھی, اپنے سے کم مالدار بھی, اپنے جتنی مالدار بھی, اپنے سے زیادہ مالدار بھی, اپنے خاندان میں بھی, غیر کے خاندان میں بھی, اپنی قوم میں بھی, غیر قوم میں بھی. آپ نے متعلقہ سے بھی شادی فرمائی, بیوہ سے بھی شادی فرمائی, کنواری سے بھی شادی فرمائی, ہر سطح کی عورت سے شادی فرما کر آپ نے زندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ قیامت تک آنے والا اس کی بیوی کسی بھی شکل میں ہو, وہ اگر میرے طریقے کو اپنا لے گا جنت کا نذیر اس کا گھر بن جائے گا. آپ کا گھر سب سے پیارا گھر تھا, ایسا پیارا گھر کہ جہاں خوشبو ہی مہکتی تھی, محبتیں ہی پھوٹتی تھی. جب مدینہ منورہ کے اندر اخلاق اور عادات کی تربیت چل رہی تھی, دین اسلام کا تربیتی ماحول چل رہا تھا, ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت سے نکل کر زمانے اسلام کے اندر آنے والے یکنخت راتوں رات تو وہ مومن مسلمان, یہ مزاج کی تبدیلی نہیں, تربیت کے مرحلے سے گزرے. ایک ایک چیز پہ تربیت ہوئی, روک ٹوک ہوئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خواتین شکایت نہیں کہ ہمارے شوہر ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, دست درازی کرتے ہیں. تو اس کی بھی کچھ آگاہی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ شوہروں کو سمجھائیں, بتائیں, آداب سکھائیں, بیوی کے حقوق سمجھائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی, آپ جلال میں آ گئے, آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والے وہ تک بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. فرمایا کہ سارے لوگوں میں اعلان کرو کہ جمع ہو جائیں, سب کو جمع کیا, اور پھر آپ نے ممبر پر چڑھ کے واعظ فرمایا, اور اس واعظ کے اندر فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہاتھ اٹھایا, فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں, خیر سے خالی ہے, اور فرمایا کہ کامیاب اور کامران ہے وہ شخص جس نے اپنے بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک کو اپنایا. فرمایا کہ سب سے بہترین سلوک کرنے والا میں ہوں, اپنے بال بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. تو یہ اخلاقیات کی بنیاد اپنے گھر سے پڑتی ہے, پھر پڑوس ہے, پھر دوست احباب ہیں, عزیز اور اقارب ہیں. مرحلہ وار پھر انسان کا اپنا جو معاشی دائرہ ہے, کاروبار زندگی ہے, بھلے وہ آفس کی شکل میں ہو, دکان کی شکل میں ہو, ادارے کی شکل میں ہو, جہاں جہاں بھی انسان کا واسطہ پڑتا ہو, تو حسن اخلاق کے ساتھ, سچائی اور دیانتداری کے ساتھ, ایمان کے تقاضوں کے مطابق انسان جب حسن اخلاق کا معاملہ کرتا ہے تو یہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے, اگر تم اپنی عمر دراز چاہتے ہو, اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, صلہ رحمی کرتے رہو. کتنا پیارا نسخہ ہے, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, برکت ہو, لمبی زندگی ملے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو رزق میں برکت ہو, رزق میں اضافہ ہو, نعمتوں میں ترقی ہو. فرمائے کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ فل یصل رحم, وہ صلہ رحمی کیا کرے, رشتوں کو نبھایا کرے, محبتوں کو اپنایا کرے, رشتے داری کو نبھانے والا, محبتوں سے پیش آنے والا, تعلقات کو جوڑنے والا. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز فرماتے ہیں, اس کے رزق میں اضافہ بھی فرماتے ہیں, برکت عطا فرماتے ہیں, اس کو زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی لطف محسوس ہوتا ہے. حتیٰ کہ ایک مومن مسلمان سادہ زندگی بسر کرنے والا, اس سادگی کے اندر جو چھوٹی سی نعمت بھی اس کو ملی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی اس کو وہ لطف اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جو بڑی نعمتوں کے ذریعے ملتا ہے. تو یہ چیز میسر آتی ہے انسان کو حسن اخلاق کے ذریعے, صلہ رحمی کے ذریعے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے ذریعے. کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہوئی تعلیمات کو ماننے والے بن جائیں گے, اور خاص کر اپنے آپ کو اگر ہم تین چیزوں کا پابند بنا لیں, عبادات تو ہیں ہی اپنی جگہ مسلم, وہ تو اللہ پاک نے فرض کر دی ہیں کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے, ڈیوٹی جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے, اس کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی پر نہ جائیں, چھٹی کر لیں تو تنخواہ کٹ جائے گی, چند سو چند ہزار کے کٹنے کی خاطر ہم اہتمام سے وقت پر پہنچتے ہیں, وہ پورے وقت پر چھٹی کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہ نہ کٹ جائے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضیت کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر یہ موٹے موٹے فرائض ہیں, ان فرائض اسلام کو اپناؤ گے, اجر و ثواب پورا پاؤ گے, ان میں ڈنڈی مارو گے, تمہارے ساتھ پھر اسی طرح معاملہ کیا جائے گا. یہ ڈیوٹی تو پھر بھی فرض نہیں, جب دل چاہے انسان چھوڑ سکتا ہے, استعفیٰ دے سکتا ہے, دوسری نوکری کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو فرض کا درجہ رکھتی ہیں. انسان مرنے مر رہا ہو لیکن فرض اس سے ساقط نہیں ہوتا. کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا, نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے, حالت جنگ ہو تب بھی نماز پڑھے گا, پانی ملے تب بھی نماز پڑھے گا, پانی نہ ملے تیمم کر کے تب بھی نماز پڑھے گا, بیمار ہے, مریض ہے, وضو نہیں کر سکتا, فرمایا کہ تیمم کرو اور نماز کو پڑھو. تو فرائض جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس قدر محتم بالشان ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ ان فرائض کو اپناتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, اور پلٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو جو بدل عطا فرماتے ہیں بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو عبادات تو اپنی جگہ مسلم, لیکن اس کے ساتھ اگر تین چیزیں انسان اپنا لے, ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لے کہ زبان ہمیشہ اس کی قابو میں رہا کرے, اور دوسری کبیرہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے. صغیرہ گناہ تو اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی, درمیان میں صغیرہ گناہ جتنے ہوئے تو اللہ پاک خود بخود معاف فرما دیتے ہیں. نماز کے لیے چل کر آ رہا تھا, گناہ خود بخود جھڑتے رہتے ہیں. جس طرح ایک ہار ہوتا ہے گلاب کا, پرانا ہو جائے اس کو ہلکا سا جھٹکا دو, ساری پتیاں جھڑتی ہیں. پتجھڑ کے موسم میں درخت کے پتے سوکھے, درخت کے ساتھ لگے ایک جھٹکا مارو, پتے جس طرح جھڑتے ہیں, مومن مسلمان بھی نماز کے لیے قدم بڑھا کر چلتا ہے, اس کے چلنے کے ساتھ دھنا دھن اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. وضو کر رہا ہے, صغیرہ گناہ خود بخود جھڑتے چلے جا رہے ہیں. جمعے سے جمعہ یہ کفارہ بن جاتا ہے صغیرہ گناہوں کے لیے, رمضان سے رمضان کفارہ بن جاتا ہے صغیرہ گناہوں کے لیے. بے شمار چیزیں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں کہ جب بندہ عبادت گزار رہے گا صغیرہ گناہ تو خود بخود دھلتے چلے جاتے ہیں. تو بندہ زبان کو اپنا قابو میں کرنے والا بن جائے کہ زبان کو بے باک نہ چلائے, ہمیشہ تول کر بولے, پہلے تولو پھر بولو. اور دوسری چیز ہے کبیرے سے انسان بچنے والا بن جائے, اور تیسری چیز ہے جھگڑوں سے انسان دور رہے. جھگڑا کسی بھی شکل کا ہو, گھر کا ہو, باہر کا ہو, جھگڑوں سے انسان دور رہے. یہ جھگڑا ایسی نحوست کی چیز ہے کہ شب قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, آپ بتانے کے لیے باہر تشریف لائے, دو ساتھیوں میں جھگڑا چل رہا تھا, اس جھگڑے کی نحوست سے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے وہ تاریخ کا تعین اٹھا لیا گیا. تو جھگڑوں میں بڑی نحوست ہے, گھروں میں جہاں چک چک ہوتی ہے میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں, بہنوں بھائیوں میں, جہاں بھی جھگڑا ہوگا نحوست ہی نحوست ہوں گی, برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں, شیطان کا وہاں راج ہوتا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, شیطان بہت خوش ہوتا ہے. کسی نے پوچھا تھا شیطان سے ملاقات پر کہ تیرے یار کون ہیں, کہا تھا کہ تین میرے یار ہیں, غصہ کرنے والا اور نشہ کرنے والا اور بخل سے کام لینے والا. بات بات پہ غصہ کرنے والا, اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں, کہتے کہ میں غصے کا بڑا تیز ہوں, میں اثر نہیں کرتا, میں تو فوراً سنا دیتا ہوں, میں تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ پلٹ کے جواب دے دیتا ہوں, یہ نہیں پتا کہ میں کتنا زہریلا بچھو ہوں. غصے کے ذریعے انسان اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے, دوسروں کے حقوق اپنے ذمے لے لیتا ہے, حق تلفیاں کر بیٹھتا ہے. ایک تو اس نے بتایا کہ غصہ کرنے والا میرا یار ہے, میرا دوست ہے, اور دوسرا نشئی, کسی بھی شکل میں چاہے وہ شراب ہو, سگریٹ نوشی ہو, یا تمباکو ہو, فلاں دماغ, جو بھی چیز جو انسان کو مغفل بنانے والی ہو. اور تیسرے اس نے کہا کہ بخیل, یہ میرا پکا یار ہے, یہ تینوں میرے دوست ہیں. اور کہا کہ اگر کسی شخص میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی کہ وہ غسیل بھی ہے, نشئی بھی ہے, اور ساتھ میں بخیل بھی ہے, کہا کہ وہ میرا امام, میں اس کا تابع, وہ میرا بڑا, میں اس کا تابع بن جاتا ہوں. کہ وہ جس میں تینوں پائے گئی وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے. یہ غصہ زہر ہے, انسان کو ضائع کر دیتا ہے, بے وقت و ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. معاشرے کے اندر ایک مہذب اور وقار والا شخص ہو, لیکن اگر وہ بے جا غصہ کرتا ہے اور اس غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ آل فال نکال دیتا ہے, یہی غصہ اس کی ساری شخصیت کو نظروں سے گرا کے رکھ دیتا ہے. اور نشہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے, بخل انسان کو جنت سے دور کرتا ہے, جہنم سے قریب کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السخی قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ, بعید من النار. سخی انسان اللہ کے نزدیک ہے, جنت کے قریب ہے, لوگوں کے بھی دل میں بیٹھا ہوتا ہے, لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور دوزخ سے دور ہے. اس کے برعکس فرمایا, البخیل بعید من اللہ, بخیل آدمی اللہ سے دور ہے. بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور ہے. بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور ہے. قریب من النار, دوزخ کے قریب ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, زندگی کا یہ سرمایہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, دین اسلام کو بنیاد سے لے کر اس کی سطح تک کامل مکمل اپنانے کی ضرورت ہے. اس کا آغاز, اس کی بنیاد پڑتی ہے اللہ کی بندگی سے, کہ عبادت کے اندر اہتمام کیا جائے, حد سے زیادہ منہمک ہو کر اللہ کی والہانہ انداز میں ہر عبادت, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, دیگر نوافل عبادات ہو, خوب محبت میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں سرشار ہو کے ہر عبادت خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے, اس کو منانے کی خاطر, اس کو خوش کرنے کی غرض سے کی جائے. اور دوسرے, حسن اخلاق کو اپنایا جائے, اچھے اخلاق کا پیکر بنا جائے, اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے, غصے کو قابو میں رکھا جائے, کبائر سے اجتناب کیا جائے اور جھگڑوں سے دور رہا جائے. انسان کی زندگی ایسی پھول صفت بن جائے گی کہ ہمیشہ اس کے پاس سے خوشبوئیں مہکیں گی. انسان اپنے کام سے کام رکھے, سیدھا اپنی اس پہ چلتا رہے زندگی کی ایک ڈگر پہ, دوسروں پر تنقید کرنا, دوسروں کی تذلیل کرنا, دوسروں کی توہین کرنا, دوسروں پر نکتہ چینی سے گریز کرے. نگاہیں عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر, کوئی فاسق, کوئی زندیق اکبر تھا. جب چشمہ لگایا تنقید کا, اور اس کے ذریعے سے جب تنقیدانہ نظر سے دیکھا عالم کے لوگوں کو, نگاہیں عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی کافر, کوئی فاسق, کوئی زندیق اکبر تھا. مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. اپنی مگن میں لگن ہو انسان, اپنی ایک سیدھی زندگی کے ڈگر بنائے, صاف ستھری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے حسن اخلاق کا پیکر بن کے زندگی بسر کرے, معاملات کی صفائی ستھرائی ہو, زبان کا سچا ہو, وعدے کا پکا ہو, دھوکے بازی سے بچتا ہو, جھوٹ, خیانت, دغا بازی, اور یہ دھوکے بازی کا جو آج کل دور چل رہا ہے کہ شکل و صورت سے ایسے شریف کے پانچ باز. میں تو حیران رہ گیا, ابھی چند دن پہلے ایک نمازی ہمارے آئے, انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ایک نمازی ان کا نام لیا, فلانے صاحب یہاں ہوا کرتے تھے, مدت سے وہ نہیں آ رہے. میں نے کہا ہاں, میرے سامنے بھی انہوں نے آنسوؤں سے رو کر اپنا شکوہ ظاہر کیا تھا کہ میں کاروباری نقصان میں آ گیا اور میں شکنجے میں جکڑ گیا, مقروض ہو گیا, سودی قرضے مجھ پر چڑھ گئے اور رو رہے تھے آنسوؤں سے. جمعے کے دن صفحہ اول میں ہوا کرتے تھے, لمبے لمبے سجدے کرتے تھے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, سوٹی شکل بالکل بالکل ایسے وضاقتا, بالکل ایسے درویشانہ صفت والے اور لباس پوشاک بالکل حال ہوئی درویشانہ. یہی حال انہوں نے اپنا وہاں ایک دوسری جو مسجد ہے اپنی محلے میں محمدی مسجد, وہاں ان صاحب سے ذکر کیا, ان سے تعلق گانٹھے, تعلقات بنانے کے بعد کاروباری معاملہ شروع کیے. تو اس دن وہ سفید ریش بزرگ آدمی مجھے تفصیلات بتا کر گئے, کہاں کہ 1.5 کروڑ روپے کا مجھے درج دے کر وہ غائب ہو گئے. کاروبار کے اندر شراکت کی, معاملات چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, آخر میں وہ جو چیک بیک ہوتے ہیں ان چیک کے اندر جو انہوں نے ڈس دیا, کہا کہ 1.5 کروڑ کا نقصان دے کے مجھے وہ غائب ہیں. بیوی بچے موجود ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو چکے. شکل و صورت سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ انسان اندر سے اتنا بڑا فراڈی ہے. 1.5 کروڑ روپے اتنی بڑی رقم کہاں کہ میں نے اپنے دوستوں سے یاروں سے مختلف سرمایہ لے کر ہم نے کاروبار شروع کیا تھا. اس کاروبار کے نام سے وہ مارکیٹ کے اندر ایک تعارف تھا, وہ کام چلاتے رہے اور یہ مال ہوتا رہا یہ چلتا رہا کاروبار کے اندر. اور یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں, کافی وقت بیتا. اس وقت کے اندر جو وہ آخر میں درج دے کر گئے تو 1.5 کروڑ کا نقصان دے کر. اس فراڈ کے دور میں انسان اپنا دامن بچاتے ہوئے, فراڈ سے دور رہتے ہوئے, ربن سے, دھوکے سے, جھوٹ سے, اور یہ ساری چیزیں جو آخرت کے لیے والے جان بننے والی ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرے. میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ, میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا اپنی موج میں رہنا, چپ چاپ اپنے کام سے کام کرتا رہے, اپنے من میں اللہ سے لو لگا کر اپنی بات کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے, رات دن ایک کر کے اپنے قصد معاش میں بھی, رشتے حلال کی تلاش میں بھی لگا رہے, بال بچوں کو بھی راضی رکھے, اللہ کو بھی راضی رکھے, اللہ کے حکم کو مان کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اس ڈگر پر چلتا رہے کہ بالکل ایسا ہی رہے, چپ چاپ سے بہنا اپنی موج میں رہنا, اپنے کام سے کام رکھے خاموشی کے ساتھ, اپنا آخرت کا جو مشن اس کو ملا ہوا ہے, جو مقصد زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کر آخرت کی کامیابی سمیٹتا ہوا کامیاب اور کامران ہو کے دنیا سے واپس چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی اچھے انداز سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے الہ العالمین, جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اس کو قبول و منظور فرما کر یا اللہ ہم سب کو صحیح راہ راست پر چلنا آسان فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی عطا فرمائیے, ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائیے, خیر و برکتوں سے مال مال فرمائیے, اعمال صالحہ اور تقوی سے لبریز فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی ترقیاں نصیب فرمائیے, جس کے حلال کی فراوانی عطا فرمائیے, حسن اخلاق کا پیکر بنائیے, دین اسلام کامل مکمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ظاہر اور باطن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے, صورت بھی اور سیرت بھی. یا اللہ ہمیں نقل اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنہ سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, محترم جناب عبد المتین صاحب کی اہلیہ محترمہ کو, محترم جناب شہزاد صاحب کو, محترم جناب افضال متین صاحب کو, گلشن بانو صاحبہ کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. جناب ذبیح اللہ بھائی کی اہلیہ محترمہ کو اور خود ذبیح بھائی کو اور صالح صحیح صاحب کو, ہم میں سے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, محترم جناب عبد الستار صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ان کے درجات بلند سے بلندر فرمائیے, اہل خانہ کو, تعلق والوں کو, محبت والوں کو, خاندان والوں کو یا اللہ سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور دلی مراد کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, ہم سب کو کامیاب اور کامران فرمائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے, سرخ روئی نصیب فرمائیے, امن و سلامتی عطا فرمائیے, صحت اور عافیت سے مالا مال فرمائیے, ہر قسم کے موذی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے, مہلک امراض سے بچائیے, اسپتالوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین حادثات کی اموات سے ہماری حفاظت فرمائیے, شرور و فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں لے لیجیے, خیر و برکات سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین آپ اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.